صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم،
یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کے رہنما، مبارک راتیں، مبارک ساعتیں اور مبارک تذکرے. الحمدللہ بڑی عظیم ہستیوں کی ہم خوبصورت باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بھی امت کے رہنما سلسلے میں ہم جس سلسلے پر، جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے عظیم خواتین. کل دو بڑی عظیم خواتین پر ہم نے مدنی پھول حاصل کی، اور آج مزید دو عظیم خواتین پر، انفیکٹ تین عظیم خواتین پر مدنی پھول کل بھی حاصل کیے، کیونکہ ایک سیگمنٹ بھی ہمارا ہوتا ہے امہات المومنین، جس میں الحمدللہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ بھی ہوا تھا، اور عظیم خواتین کے اندر ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کا تذکرہ کیا تھا. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے تھے، اور آج دن جن دو عظیم خواتین کا تذکرہ ہونا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مضمون کے مطابق جنت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا نکاح ہوا ہے، جن سے نکاح ہوگا، وہ عظیم ہستیاں ہیں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت عجیب و غریب سیرت ہے ان دونوں کی، کیونکہ دونوں ہی کی زندگی کے کچھ پہلو بڑے ہی نرالے ہیں، جو شاید سننے والے کو حیران کر دیتے ہیں کہ اتنی یوں سمجھے کہ ایک ایسی جہت ہے جو کبھی سنی نہ ہو، کبھی دیکھی نہ ہو، اور ایسی شخصیت یہ موجود ہیں. جی ہاں، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن پاک کی پوری سورت سورہ مریم کے نام سے ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اور حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ رہی، مگر اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شرف زوجیت وہ پائیں گی. اور فرعون کے مظالم کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا خطرناک اور اتنا اللہ کا نافرمان بندہ ہو، بلکہ جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس کی زوجہ کو اس قدر بڑا مرتبہ مل جائے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے حضرت آسیہ کی وہ کون سی کیفیات ہیں، اور وہ کون سی صبر کی داستان ہے؟ بہت کچھ سیکھنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں، اور آپ بھی ناظرین نیت فرمائے کہ اللہ کی رضا کے لیے ادب و توجہ کے ساتھ اللہ کے پاک کلام قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. آمنت بالله صدق الله العظيم.
سبحان الله سبحان الله. غالباً آپ نے سورہ مریم ہی سے تلاوت کی، کون سے پارے میں سورہ مریم ہے؟
سورہ مریم 16 پارے میں ہے، قرآن پاک کی 19 سورت ہے
ماشاءاللہ،
اور اس کے دوسرے رکوع سے بی بی مریم کا بہت ہی پیارا اور مزیدار ذکر شروع ہوتا ہے.
واہ واہ واہ. انشاءاللہ قرآن پاک کے ذریعے بھی انشاءاللہ مشفاق بھائی سے عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ آیات قرآنی، اس کا ترجمہ، اور کیا قرآن کہتا ہے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کیسی عظیم ہستی ہوں گی کہ جن کے نام پر پوری قرآن پاک کی سورت ہے. رہتی دنیا میں جب تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا. نعت شریف کا وقت ہوا ہے، نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ عارف بھائی موجود ہیں. جی عارف بھائی،
انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کے نیت سے انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا دعائیہ التجائیہ کلام پیش کر رہا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا Oh.
گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا ڈر لگتا ہے برے خاتمے سے مجھ کو بچانا سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو آقا 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 میرا جس وقت کے دم مجھے چہرہ پر نور دکھانا اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑ نہ تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا فانوس جلانا جب جب کی تنہائی میں گھبرا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب روز قیامت رہے اک میل پہ سورج کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا فرما کی شفاعت میری اے شاہ محشر دوزخ بچا کر مجھے جنت میں بسانا،
اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کے رہنما۔ آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دونوں ہی ہستیاں، دونوں ہی عظیم خواتین جو ہیں، بڑی جس کو کہیں کہ ہٹ کر ان کی سیرت ہے، بڑے عجیب پہلو ہیں ان کی سیرت کے۔ پہلے جن کی بات کرتے ہیں، عاشورے کا دن تھا اور وہ دن ہفتے کے دن، یعنی عاشورہ کا دن ہفتے کے دن آیا تھا، اور اس دن میلہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں، غور کریں کہ یہ عظیم واقعہ بھی، اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ بھی عاشورے کے دن ہی پیش آیا، اور وہ میلہ جو ہے وہ فرعونیوں کا ہوا کرتا تھا، اور وہ ان کی عید تھی، وہ زینت کر کر کے اس میلے میں شریک ہوتے تھے، اس لیے اس کو یوم الزینہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک کشادہ اور وسیع میدان میں فرعون فرعونیت کے نشے میں معمور تھا اور بڑے کر و فر کے ساتھ موجود تھا۔ سر سلطنت کے کونے کونے سے جادوگر بلائے ہوئے تھے، ہزاروں افراد کا مجمع تھا، اور ایک چیلنج تھا اس میلے کے اندر۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کے دعوے کے ساتھ موجود تھے، ایک طرف فرعون تھا جو خدائی کے دعوے کے ساتھ تھا۔ اب اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا چکے، آپ کا عزم و استقلال بھی قابل دید تھا کہ فرعون اور اس کے ساتھ ہزاروں اس کے چاہنے والے اور جادوگر بھی موجود ہیں۔ مبارک چہرہ جو تھا وہ ایمان و ایکان کے انوار سے جگمگا رہا تھا، اب یہ حق اور باطل کا ایک مارکہ شروع ہوا ہی چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صدائے حق اس میدان میں گونجتی ہے۔ آپ نے ایک بار پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، دعوت حق دی۔ قرآن میں اس دعوت کے جو خوبصورت الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا۔ لیکن وہ لوگ نہ ماننا تھا نہ مانے، ہٹ دھرمی پر رہے اور اپنی کفر و سرکشی پر اڑے رہے۔ مقابلے کا آغاز ہوا، مقابلہ کیا تھا کہ جادوگروں نے فرعون کی قسم کھائی اور اپنی رسیاں جو ہیں، لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی، تو یکدم وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر وہ دوڑنے لگیں، پورا مجمع خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ ہزاروں لوگ ہوں اور بہت سارے سانپ بیچ میں آ جائیں تو کیا منظر بنا ہوگا، ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ فرعون اور اس کے جادوگر اپنے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں اور خوش ہونے لگے کہ یہ کیسا زبردست کرتب تھا کہ رسیاں جو ہیں وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو اتنے سارے سانپوں کے درمیان، گویا سانپوں کے ہجوم میں اپنی لاٹھی کو ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک اژدہا بن گئی۔ آنن فانن تمام جادوگروں کو جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا، ان کے دل و دماغ قبول حق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران تھے کہ ہمارا یہ کرتب کیسے کوئی اس کو اس طرح اس کا جو ہے وہ توڑ کر سکتا ہے اور ہمیں اس طرح ہرا سکتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے وہ جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور بلند آواز سے یہ اعلان کرتے ہیں، قرآن میں یہ اعلان موجود ہے، وہ کہتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ معجزہ اور یہ سارے حالات مصر کی ملکہ بھی دیکھ رہی ہے، فرعون کی جو زوجہ ہے جو مصر کی ملکہ ہے وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب ان کے دل میں بھی نور ایمان جگمگاتا ہے کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کا دین سچا دین ہے کہ فرعون کے سارے جادوگر بھی ایمان لے آئے ہیں. لیکن اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اسی کی جو ملکہ ہے، اسی کی زوجہ اگر ایمان لانا چاہے، اٹس ناٹ ایزی گیم. یہ کیسے پاسبل تھا کہ اتنے بڑے یعنی کفر کے داعی کے گھر میں ایمان قبول کر لیا جائے؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. لیکن اب دل جو تھا وہ اسلام کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا، اب دل جو تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہوا کیا؟ اب ایک اور معاملہ اس طرح چینج ہوا کہ یہ جو حضرت آسیہ ہیں، حضرت آسیہ کا یہ واقعہ چونکہ ہے، تو اب حضرت آسیہ کہہ تو نہیں پا رہی لیکن دل جو ہے وہ ایمان کی طرف راغب ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی صداقت پر یقین ہوتا چلا جا رہا ہے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب یہ کیسے ایمان لائیں؟ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، کتابوں میں موجود ہے. میں اس واقعے کو کچھ قسطوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری دلچسپی بھی برقرار ہے. کچھ طویل واقعہ ہے تو انشاءاللہ اس کو آج کے ہی سلسلے میں بیان کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں دیگر مبلغین بھی ہمارا ساتھ دیں اور ہم اس عظیم ہستی پر بات کریں کہ یہ ایسی صبر و استقلال کی پیکر ہے. اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں جنت میں قربت بھی نصیب ہونی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو ہے یوں سمجھیے کہ شرف زوجیت، میرے آقا سے نکاح ان کا جنت میں ہونا ہے. یہ کتنی عظیم ہستی ہیں. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھنے کی جو سعادت ہے وہ بھی انہوں نے پائی ہے. یعنی اب آپ غور کریں کہ حضرت موسیٰ، اب آپ ہو سکتا ہے غور کر رہے ہو کہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دکھا رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان کی دولت آ رہی ہے، تو نام تو بچپن میں رکھا جاتا ہے. جی ہاں، اللہ کی شان دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی فرعون ہی کے گھر میں ہوئی ہے. حضرت آسیہ ہی کو پرورش کرنے کی سعادت ملی ہے، آپ ہی کی گود میں یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی. اور پھر جب آپ نے اپنے حق کی صداقت کی جب دلیل دکھائی، معجزہ دکھایا، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایمان کی طرف مائل ہوئیں. اور پھر یہ کیسا چینج آیا، یہ کیسا بدلاؤ آیا. اب اشفاق بھائی، یہ بات کتنی اللہ کی شان ہے. یعنی اگر یہ غور کیا جائے کہ فرعون کا گھر ہے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی.
حالانکہ یہ وہی فرعون تھا کہ جس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سے کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے.
اللہ اللہ.
اور اس نے ایک خواب کی بنا پر یہ کیا تھا. ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کی سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا، فنا کر دے گا. بس اس نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 50,000 اور ایک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کیا.
70,000 لڑکے اس لیے قتل کیے کہ اس کو یہ خوف تھا کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا.
لیکن اللہ کی ہے کہ جو بچہ اس کام کے لیے اللہ نے چنا تھا اس بچے کی پرورش اس کے گھر میں کروائی.
آئے آئے
آئے. اس بچے کے لیے بڑے معاملات ہوئے، ان کی والدہ تک بھی تھوڑی دیر کے بعد ولادت کی پہنچا دیا گیا. آپ رہے فرعون کے گھر میں اور دودھ اپنی والدہ کا پیا.
اب یہ کمال یہ ہوا تھا کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بچ نہ پائے. 70,000 بچے پیدا ہونے والے جو تھے پیدا ہوتی قتل کر دیے گئے. حضرت موسیٰ کیسے بچ گئے؟ انہی دنوں میں پیدا ہوئے. تو کتابوں میں لکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا یوحانز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو چھپا کر جب فرعون سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا. ماں نے اپنے بچے کو فرعونیوں سے بچانے کے لیے دریا کے حوالے کر دیا. کیا دل پر بیتی ہوگی؟ لیکن ماں ماں ہوتی ہے کہ گھر میں رہا تو قتل ہو جائے گا، شاید دریا سے بہ کر کسی ایسی جگہ پہنچ جائے کہ میرا بچہ جی جائے.
کس دریا سے پہلے بھی روایتوں میں آیا کہ ایک بار، ایک تو دریا میں دریا کے حوالے کیا، ایک بار آگ کے حوالے بھی کیا. گھر کے تنور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ڈال دیا کہ وہ چونکہ جو جس گھر میں حمل کا سنا جاتا کہ یہاں پر ولادت ہونے والی ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی سلسلہ جاسوسی کا ہوتا اور بادشاہ کے کارندوں تک پتا چل جاتا تھا. تو اچانک یہ حمل یہاں پر ہوا، ولادت ہوئی اور یہاں پر وہ دروازہ نوک ہونا شروع ہوا، اس طرح پتا چلا کہ آنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ان کے دل میں القا ہوا کہ تندور میں ڈال دیا. چنانچہ اسی طرح ہوا
تاکہ تندور میں چیک نہیں کیا ہوا.
بالکل، تندور میں کون بچہ ہوگا؟ لیکن اللہ کی شان ہے کہ تندور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی بخشی.
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر بی بی آسیہ کے ایمان لانے تک کے واقعات اللہ کی قدرت کے کیسے نظارے ہیں. اچھا، اب وہ پانی کے حوالے کیا گیا. مدنی چل کے ناظرین، اور اب وہ نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی ہے، یعنی جو شخص قتل کروا رہا ہے نہر اسی کے محل کے پاس جا رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جنہوں نے آگے جا کر فرعون کے یوں سمجھیے کہ مقابلہ کرنا ہے، اصل تلاش انہی کی ہے، اور یہی ایک صندوق میں بہتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ بی بی آسیہ اور فرعون دریا کے کنارے بیٹھے، جب ان دونوں نے صندوق کو بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوایا، جب صندوق کھولا تو اس میں خوبصورت بچہ، بڑی پیاری آنکھیں اور ایک چمکتا چہرہ تھا، تو فرعون نے تو فوراً کہا کہ ہمیں تو بچے قتل کرنے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ مگر سوچئے، اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بڑا سمجھایا بجھایا کہ یہ بچہ تو سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بات تو یہ ہوئی تھی کہ سال سے پہلے پہلے اسے قتل کرنا ہے، یہ اس سال پیدا نہیں ہوا بڑا لگتا ہے، تو اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم ہے، یہ تو سال سے بڑا لگتا ہے، تو اب اور یہ بچہ کسی سرزمین سے آیا ہمیں پتا نہیں، کیا پتا ہمارے شہر کا ہی نہ ہو، کہیں اور سے بہتا ہوا آیا ہو، ہمیں تو اپنے شہر کے
بنی اسرائیل کا ہے،
بنی اسرائیل کا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو راضی کیا، یوں فرعون کو
فرعون بے اولاد تھا،
ہاں فرعون بے اولاد،
ایک بچہ دیکھ کر یہ بھی ہوا کہ چلو یہ میری اور میری بیوی کی تمنا پوری ہو جائے۔
ایک اور بڑا مسکنسپشن کلیئر ہوا جب ان کی سیرت کو پڑھا جو آپ نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے قرب سے بھی بچایا تھا، ہاں یہ کبھی بھی قریب نہیں ہو سکا، زوجیت والے معاملات نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح، کیونکہ نبی پاک کی زوجیت میں آنا ہے تو یہ کبھی فرعون قریب نہ آ سکا، اور اس لیے وہ بے اولاد بھی تھی، اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کا معاملہ ہوا۔
اچھا یہ جو صندوق کی آپ بات کر رہے
ہیں، جی
یہ صندوق کا حکم بھی آپ کو پہلے سے دے دیا گیا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے صندوق تیار رکھیں کہ اس طرح انہیں پانی میں بھیجنا ہوگا، تو اللہ کا حکم تھا، آپ صندوق کے لیے تشریف لے گئی، تو جو بڑھئی تھا اسے سمجھ میں آ گئی کہ کچھ یہ بچے کے لیے بن رہا ہے،
جی جی،
اور یہ اعلان عام تھا کہ بنی اسرائیل کی کسی گھر کے بچے کی خبر جو دے گا اسے اتنا غالباً 50,000 دینار کا انعام کا اعلان تھا، تو اب وہ بڑھا ہی اسے لالچ آ گئی، اس نے کہا کہ ابھی تو میں اسے ہاں کہہ دیتا ہوں، پیچھے سے خبر دے دوں گا تو پیسے آئیں گے بہت سارے، چنانچہ اس نے انہیں اوکے کر کے بھیج دیا، اور اب ارادہ کرنا چاہتا تھا کہ فرعون تک کی خبر پہنچائے، اللہ نے اس کو اس کی زبان کو گنگ کر دیا، اس کی زبان بند ہو گئی، کوئی لقوہ اس پر آ گیا، نہ بول سکتا تھا نہ کچھ کسی طریقے سے اپنی بات کر سکتا تھا، جب اس ارادے سے باز آیا کہ اب فرعون کو بتانا نہیں ہے، اللہ نے دوبارہ بحال کر دیا، اب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، چنانچہ اس نے بڑے عزت اور اہتمام سے اس صندوق کو بنایا۔
تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صندوق جو ہے فرعون کے گھر تک پہنچ گیا، پرورش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، اچانک آپ نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری، بچپن ہی سے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پٹائی شروع کر دی تھی، فرعون نے کہا کہ نہیں یہ بچہ کچھ ڈفرنٹ ہے، اب ان کو پھر جو ہے وہ معاذ اللہ اس نے ارادہ کیا کہ شہید کرنا ہے، تو اب حضرت آسیہ پھر سمجھانے لگی کہ بادشاہ غصہ مت کرو، خود کو بدبخت نہ کرو، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ایسا کرتے اس کو آزما لیتے ہیں کہ کیا واقعی اتنا میچیور ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ میں سونا اور انگارا ان کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اب دیکھ لیتے کس کو اٹھاتا ہے، اگر واقعی اس کا ذہن اتنا ایکسٹرا آرڈنری ہے تو یہ سونا اٹھا لیں گے، ورنہ نارمل بچہ تو انگارا بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سونا اور انگارا رکھ دیا گیا، آپ تو اللہ کے نبی تھے اور آپ بچپن ہی سے یقیناً اللہ کے نبیوں کو تو بے شمار برکتیں عطا ہوتی ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ سونے کی طرف ہی بڑھایا، تو اب فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا، آپ نے وہ انگارا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر جب اس کی جلن محسوس کی تو پھینک دیا، اس وجہ سے فرعون جو ہے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے باز آیا۔ آپ غور کریں پرت پرت یہ واقعہ کھل رہا ہے، اور کتنی امیزنگ باتیں ہیں، کتنی حیرت ناک باتیں ہیں، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، اور جیسے اشفاق بھائی نے کہا کہ والدہ روتی تھی ماں سے بچہ بچھڑ جائے تو پھر کتنا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ماں کو ملانے کا انتظام کیسے کیا کہ چونکہ بچے کو دودھ پلانا تھا اور ایک ایسی عورت درکار تھی جو دودھ پلانے والی ہو، تو آپ ہی کی والدہ کو یہ شرف ملا، انہیں بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے وہ فرعون کے محل میں آتی،
دائی بن کر
جس فرعون سے بچنے کے لیے پانی کے حوالے کیا ہے اسی فرعون کے محل میں جا کے اپنے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کے کیا خاص انداز ہیں، کیا قدرت کے نظارے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے پوسیبل ہے، میری مشکل دور ہوگی، میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے خوشحال ہو سکتا ہوں، میرے جناب بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈاکٹروں نے منع
کر دیا ہے میرے جناب. یہ پرابلم, ارے اللہ کی قدرت کے نظارے رب نے بیان کیے ہیں, آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں, دنیا والے سارے منع کر دیں, میرا رب جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جاری ہے, حضرت آسیہ تھی کون, ان کا انشاءاللہ تعارف بھی تفصیلی سنیں گے. کچھ کالز سلسلے میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ امت کے رہنما بہت بہت اچھا ہے, اللہ عز و جل رکن شورا حجی عبدالحبیب اتاری کو نظر بد سے بچائے. کل کی حدیث پاک یہ ہے, البر حسن خلق, نیکی حسن خلق کا نام ہے. عبدالحبیب بھائی آپ کا سیگمنٹ کربلا قدم بقدم بہت اچھا ہے, ہمیں بہت کربلا کے حوالے سے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. نعت خاں اسلامی بھائی سے عرض ہے, یہ نعت سنا دے. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا.
ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور ماشاءاللہ روز ہی کال کرتے ہیں اور حدیث بھی سنا رہے ہیں. مرحبا, اگلی کال دیجیے گا.
اسکر تاریخ اٹلی کے شہر بریشیا سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. حضور جو کل آج یاد کی تھی ہم نے حدیث, وہ یہ ہے البر حسن الخلق, یعنی اس کا ترجمہ ہے نیکی حسن خلاق کا نام ہے. اور نعت خاں اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ یہ کلام سنا دیں.
میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا.
چلیں اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد رضوان اتک ہے, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. کل کی یہ حدیث پاک یہ ہے, البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے. حاجی عبدالحبیب انکل, آپ سے مدنی التجا ہے, میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں.
اگلی کال دیجیے گا.
میرا نام محمد شیان اتاری ہے اور میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل, مجھے کل کی حدیث یاد ہے, البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. عبدالحبیب انکل مجھے یہ سلام سنا دے. کربلا کے جانے ساروں کو سلام.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمران بھائی, دنیا بھر میں لوگ حدیث یاد کر رہے ہیں, ماشاءاللہ, دیٹس گریٹ. اگلی کال دیجیے گا.
میں فرید الدین اتاری حیدرآباد سے بول رہا ہوں, لطیفہ آباد یونٹ نمبر 9 سے. دعوت اسلامی کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے, یہ اس میں عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے اصلاح کر رہے ہیں ہماری, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کو نعت شریف سنائی جائے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے قافلے میں بھی سفر کروں.
سبحان اللہ, جزاک اللہ. جی عارف بھائی, کچھ کلام کی فرمائش آئی ہے, کچھ اشعار سنا دیں اور پھر ہم اس عظیم ہستی کے عظیم واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی
میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے مایا, میں نو مجبوریاں تے سجلو مدینے آقا, سجلو مدینے آقا, کرو مہربانیاں, مینو مجبوریاں دوریاں نے ماریا.
چل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے عظیم خواتین. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں تو لائیں کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو ان کی لاٹھی جو اژدہا بنی نگل گئی, آپ کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا اور بالآخر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ایمان قبول کرنا ہے. ایمان قبول کر لیا.
جو جادوگر ایمان لے کر آئے
جی,
اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, آپ نے تو ان کو معجزے کو دیکھا اور پھر بچپن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جی, ان کے گھر کے اندر تھے, تو اور بھی کافی ان کے معجزات بہت ساری چیزیں حضرت جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی تھی. لیکن وہ جو جادوگر تھے ان میں سے تو کئی ایسے تھے جو پہلی بار حضرت موسیٰ کے سامنے آئے تھے. اس کے ان کے ایمان لانے سے متعلق تفسیر ساوی کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ یہ لکھا کہ یہ جو جادوگر ایمان لے کر آئے تھے, یہ اس لیے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی, ادبن لہو, کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا تھا. ادب ان کی ادب کی نیت نہیں تھی, لیکن بظاہر ان کا عمل جو ہے وہ ادب والا تھا. اور وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ جب وہ اپنی رسیاں ڈالنے لگے میدان کے اندر, تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کر لیں. تو اس نے فرمایا کہ یہ جو ان کا عمل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کا, یہ بظاہر ادب والا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادب والے عمل کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی.
صرف یہ پوچھا کہ حالانکہ کرتب دکھانے جا رہے تھے کہ ہم پہل کریں یا آپ پہل کریں گے. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اب دیکھیں
ہمیں ادب کا بھی درس.
واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اللہ والوں کا ادب کریں تو برکتیں ملتی ہیں. جب بے ایمانوں کو ایمان مل سکتا ہے تو ایمان والے ادب کریں تو کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے حضرت
احمد بن حنبل کا, جو ادب کسی نے کیا تھا
جی.
وہ وضو کر رہا تھا بندہ دریا پر, نہر پر, آگے کی طرف. اس نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل وقت کے امام ہیں اور وہ پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ہاتھوں کا دھون ان کی طرف جا رہا ہے. وہ ان کے ادب کی وجہ سے اٹھ کر آپ سے پیچھے کی طرف آ جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کا دھون جو ہے آپ کے ہاتھوں سے لگا ہوا اس کی طرف آنے لگ جاتا ہے. وہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے, کسی نے جو ہے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا, تو اس نے کہا کہ میرے دیگر اعمال اپنی جگہ پر, لیکن میں نے جو امام احمد بن حنبل کا اس وقت ادب کیا تھا, اللہ نے مجھے اس ادب کی وجہ سے بخش دیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ادب کرنا
چاہیے. ادب کی کیا بات ہے. اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو لے آئیں مگر ایمان کو ظاہر نہ کیا, چھپایا ہوا تھا. پتا تھا کہ فرعون کے بڑے مظالم ہوں گے, مگر اس کا اظہار پھر کیسے ہوا؟ اب ایک اور ماجرا آپ کے سامنے ہوا کہ ماشتہ بنت فرعون, یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی یہ خاتون, ماشتہ کہتے ہیں سر میں کنگھی کرنے والی یا کنگھی کرنے والی, اب وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ان کے بھی ایمان کی کسی کو خبر نہ تھی. ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گر پڑی. اس پر انہوں نے کہا کہ بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے جب یہ بسم اللہ سنا تو کہا کہ یہ اللہ سے مراد کیا ہے، کیا میرا باپ؟ کیونکہ وہ تو خدا اپنے والد کو مانتے تھے. تو اس نے ایک بندی نے جواب دیا، نہیں بلکہ اللہ وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. اب وہ کنگھی کرنے والی بادشاہ کی بیٹی کے سر میں کرنے والی یہ کہہ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ کیا تیرا رب میرے والد کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بادشاہ کی بیٹی نے کہا، فرعون کی بیٹی نے. اس نے کہا ہاں. کہنے لگی، کیا میں اپنے باپ کو یہ بات نہ بتاؤں؟ کب بتا دو. چنانچہ فرعون کو خبر ملی. فرعون نے انہیں، یعنی اس کنگھی کرنے والی خاتون کو، بچوں سمیت بلایا، اور جب یہ مومنہ ان کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا کہ اے فلاں عورت، تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خطر سامنے لائے بغیر اللہ پر ایسا یقین تھا، ایمان اتنا پختہ تھا، اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اب اس پر فرعون بہت زیادہ بھڑک اٹھا، اور اس نے کیا کیا؟ مدنی چل کے ناظرین سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن منگوایا اور اس میں تیل بھر کر تیل کو گرم کیا، کھولنے لگا تیل. اب اس عورت کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے بچے کو اس کھولتے تیل میں ڈالتا گیا کہ ایک بچے کو ڈالا تو شاید وہ جواب دے، ایمان سے پھر جائے، مجھے اپنا رب مان لے. ایک ایک کر کے بچے تیل میں جلتے رہے. وہ عورت اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی رہی، اور یہ سارا ماجرا بی بی آسیہ دیکھ رہی تھی. اب کیا ہوا؟ آخری دودھ پیتا بچہ رہ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ مومنہ خاتون کچھ پیچھے ہٹی. ماں تھی نا، کتنا برداشت کرتی، اب دودھ پیتے بچے کو گرم تیل میں ڈالنے کی باری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا کی. اس نے پکار کر کہا، اے ماں پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے. بچہ بولنے لگا. پھر اس خاتون کو بھی برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا. اب انہیں جب شہید کیا جا رہا تھا، پورے خاندان کو تانبے کے اس برتن میں تیل میں ڈالا جا رہا تھا، وہ جل کر مطلب سب کچھ ختم ہو رہا تھا ان کے جسم کا، یہ سارا منظر حضرت آسیہ دیکھ رہی تھی. اور اب ان کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی کہ ایک طرف تو میں بھی ایمان والی ہوں، ایک طرف یہ بھی ایمان والی تھی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور میں اپنے سامنے کسی مسلمان پر ہونے والی، کسی مومن پر ہونے والی اذیتیں کیسے سہوں؟ فرعون آیا اور فرعون نے آ کر حضرت آسیہ سے کہا، دیکھا میں نے کیا کیا، میری بات نہ مانی، میں نے سب کو جلا دیا. اب فرعون کو حضرت آسیہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہے، کس شے نے تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا؟ اب فرعون بھڑک اٹھا کہ میری بیوی مجھے اللہ کی باتیں بتا رہی ہے. تو کہا، شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جو اس کنگھی کرنے والی خاتون، اس ماشتا کو ہو گیا تھا. کہا، ہاں مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے. اب خلم خلا فرعون کے سامنے آپ ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں. بڑا ظالم تھا، اب آپ پر ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے تو بڑے محبت سے سمجھایا، آپ کے والدین کے پاس گیا، حضرت آسیہ کے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، میرا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئی ہے. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب نہ اپنے گھر والوں کی بات مانی، نہ فرعون کی بات مانی. کہا کہ میں اللہ کا انکار کروں؟ بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اب فرعون نے وہ اذیتوں کے یوں سمجھیے کہ باپ شروع کیے. حضرت آسیہ کا جو مقام اتنا بلند ہے نا مدنی چل کے ناظرین، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکتیں تو ہیں ہی ہیں، مگر اسلام لانے کے بعد جو مشقتیں، جو اذیتیں آپ نے اٹھائیں، فرعون نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ پاؤں میں میکھیں ڈال دی، یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، آپ ہل نہیں سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد سورج کی طرف رک کر کے لٹھا دیا گیا، اور آپ کے سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا، یعنی گرمی میں نہ ہل سکیں، ہاتھ پیروں میں کیلے ہوں. مگر یہ تکالیف اور مصائب کے بعد بھی آپ کی ہمت بڑھتی گئی، آپ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی رہیں. فرعون آ کر پوچھتا رہا، مگر آپ کہتی تو میرا ایک ایک عضو کاٹ دے، تب بھی میرا عشق جو ہے وہ ایمان سے بڑھتا جائے گا. کیا خاتون تھی، کیا جذبہ تھا. اے وہ مسلمانوں جو گھر بیٹھے مسلمان ہوئے ہو، ہم گھر میں پیدا ہوئے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان تھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے پہلی آواز اذان کی سنی، جنہوں نے اسلام اس طرح قبول کیا کہ اسلام لانے کے بعد جنہیں مارا گیا، ستایا گیا، شہید کر دیا گیا، وہ لوگ عظیم لوگ تھے. اے کاش مجھے اور آپ کو ایمان کی قدر محسوس ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آسیہ پر یہ مظالم ہو رہے تھے نا، آپ ان کے قریب سے گزرے، تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر سوال کیا، آئے ہائے، سوال کرتی ہیں کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس حالت میں کہ کیل ٹکے ہوئے ہیں, سینے پر پاٹ ہے, سورج کے آگے لیٹی ہوئی ہے, تکلیف کا عالم ہے, کہا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراضی ہے بتا دیجئے. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, اے آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے, سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی. اب آپ نے اس وقت کیا دعا کی, قرآن میں یہ دعا موجود ہے, آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش. آپ نے یہ دعا کی. اب جب فرعون نے بڑا کوشش کر لی, کسی طرح پلٹ آئے, نہیں پلٹنی تھا, ایمان پر مضبوطی تھی, تو اب طے کر لیا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. اب اپنے کارندوں کو کہا کہ ایسا کرو بڑی چٹان لاؤ, ان کے اوپر وہ بڑی چٹان معلق کر دو, دیکھو پھر شاید بدل جائے. بیوی تو تھی, کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میری طرف پلٹ آئے. تو اب بہت سارے لوگوں نے مل کر ایک چٹان بلند کی کہ آپ پر جو ہے وہ پھینک دی جائے. جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسمان کی طرف نظر کرتی نا اس چٹان کو دیکھنے کے لیے, کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب آسمان اٹھاتی تو آپ کو چٹان نہیں بلکہ جنت میں موتی کا گھر نظر آتا تھا, اپنا محل نظر آتا تھا. تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی, آپ پر چٹان گری مگر اس سے پہلے ہی آپ کی روح پرواز کر چکی تھی. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں, اللہ نے ان پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ پر سایہ کر لیا, ان کا جنتی گھر انہیں دکھا دیا جس سے آپ تمام مصیبتوں کو بھول گئی. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہا مع جسم آسمان پر اٹھائی گئی, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, کیا داستان ہے, کتنی تکالیف ہیں اور پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اب یہاں اسلامی بہنوں کے لیے درس کیا ہے, تنگی ہے تو ہم شکوے کرتے ہیں. کل بھی ہم نے اس پر کچھ باتیں کی تھی کہ گھر میں تنگی ہوتی ہے تو شوہر سے لڑتی ہیں, والد صاحب سے لڑتی ہیں, بڑے بھائی سے فرمائشیں ہیں. پریشانی, تنگی, بیماری میں کبھی یہ کہا ہم نے کہ میں اللہ تجھ سے راضی ہوں, اے اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں, تم نے جو دیا میں اس پر خوش ہوں. حضرت آسیہ تکلیف میں ہیں, یہ نہ کہا اللہ میں تجھ سے خوش ہوں. حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یقین مانے مدنی چل کے ناظرین, جس سے رب راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. اپنی زندگی کا موٹیو, اپنی زندگی کا هدف یہ بنا لیں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا.
فرعون ہے جس کی بات کر رہے ہوں, تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. اس فرعون کا نام تھا ولید,
ٹھیک ہے,
یہ شام میں پہلے رہتا تھا اور اس کے یہ بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا. اس کے اس کام سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک سونا رکھا اور ایک طرف انگارا رکھا جیسے آپ نے بتایا. تو یہ اس طرح مطلب اس کے ذہن میں بڑی چیزیں ہوتی تھی. اس کے دور کی ایجادات کو بھی پڑھا جائے تو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا تیز اور چالاک آدمی تھا. یہ شام سے بھاگ کر آیا تھا, یہ قرضے کھا جاتا تھا, پیسے لیتا اور کھا جاتا, لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے. اس نے ایک دفعہ کچھ لمبا قرضہ کھایا اور بھاگ کر شام سے مصر آ گیا. مصر آیا تو یہاں پر تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی, تو اس نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی حکومتی نظام اتنا مضبوط نہیں ہے. یہ قبرستان میں ایک ٹیبل لگا کے بیٹھ گیا.
اچھا.
اور ایک کاغذ اور اپنی ترکیب سے وہاں پر کچھ لکھنے والا حکومت کا منشی بن گیا. اب جیسے ہی کسی کا جنازہ تدفین کے لیے آیا تو کہا پہلے 5 دینار جمع کراؤ. کہا کس چیز کے؟ کہا تمہیں پتا نہیں یہ ٹیکس لگ گیا ہے, ہر مردے پہ ٹیکس ہے.
ارے
تو اچھا چلے میں مرتے کیا نہ کرتے, جمع کرائے. اب وہ روزانہ کے کئی 100 کمانے لگا مزے سے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایک دن کوئی حکومت کا آدمی انتقال کر گیا, لوگ اس کو دفنانے آئے تو کہا پہلے ٹیکس جمع کرو. کہا کون سا ٹیکس؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے. کہا ایک منٹ تجھے بتاتے ہیں. وہ خود ہی حکومت کے لوگ تھے.
اچھا.
اس کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس. جب بادشاہ کے پاس یہ پہنچا تو کہا حضور اور کوئی بات نہیں ہے, در حقیقت آپ سے کوئی مجھ سے ملنے نہیں دے رہا تھا, آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ سب ڈراما کرنا پڑا. میں یہ سب آپ تک پہنچنے کے لیے کر رہا تھا کہ آپ کو آ کے بتاؤں کہ ملک کی حالت اچھی نہیں ہے, اور میں نے یہ کیا, مجھے اس پر معافی دے دیں. اور آپ تک پہنچنا مقصود تھا, کوئی آنے ہی نہیں دیتا تھا. بادشاہ نے اس کی بات رکھ لی اور کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا آپ مجھے یہ ذمہ داری دے دیں, میں آپ کا ملک اچھا کر دوں گا, اچھا چلا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. اسے چھوٹی موٹی کوئی ذمہ داری دی, وہ اچھا کر گیا, اسے پھر اور بڑا عہدہ دیا. بالآخر کرتے کرتے اس نے بادشاہت ہی سنبھال لی.
اتنا بڑا مکار آدمی,
اتنا بڑا مکار تھا کہ بعد میں پھر وہ خود ہی مصر کا بادشاہ بن گیا. اور پھر آہستہ آہستہ, پہلے اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا ایک زمانے میں، لیکن بعد میں خود خدا بن بیٹھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کے گھر پہ اللہ کا نام لکھا تھا، اس کی جو موت ہوئی وہ دریائے نیل میں ہوئی، غرق کر کے مارا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اسے غرق کر کے کیوں مارا گیا، اس کے گھر میں کیوں نہ مارا گیا، اس لیے کہ اللہ کا پاک نام اس کے گھر پہ لکھا ہوا۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ جس گھر کے دروازے پر اللہ کا نام لکھا اس گھر پہ عذاب نازل فرمائے، تو اسی لیے اس کو غرق کیا گیا اور باہر مارا گیا۔ ایک مسلمان اگر اپنے گھر کے دروازے پر اللہ کا نام لکھے تو کیسی برکتیں پائے گا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی چلے پتا چل گیا ہمارے گھر کے دروازے پر اللہ کریم کا نام اور خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہونا چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ یہ بھی شامل کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام موسیٰ کیوں ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال بنتا ہے یہ بھی۔ حضرت آسیہ نے آپ کا نام رکھا اور کہتی موسیٰ اس لیے رکھا کہ آپ پانی اور درختوں کے درمیان ملے تھے نا انہیں، تو قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں، اس لیے یہ آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ کیا شان ہے اللہ کے بندوں کی۔ اب بہرحال ایک چیپٹر کو یوں سمجھیے کمپلیٹ کر چکے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر ہم نے کچھ بات کی، یقیناً بات پوری تو نہیں ہوئی، لیکن میں یہاں ایک بڑا شاندار رسالہ ہے ہمارا ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ کا رسالہ ہے، اور یہ فیضان حضرت آسیہ۔ مدنی چل کے ناظرین ذرا اس کا دیدار بھی کر لیں اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں، ورنہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور جب میں نے اس کو پڑھا، نام تو بڑا سنا تھا، لیکن آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو سامنے آئے، تو آپ فیضان حضرت آسیہ یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے۔ اسلامی بہنیں تو بالخصوص پڑھیں، صبر و ہمت کی استقلال کی ایک عظیم داستان ہے، اور کمال شخصیت ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج امت کے رہنماؤں میں اس ٹاپک کو ہم نے کور کیا۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور پھر جب ان کالز کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جی کال دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آصف عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ عارف بھائی سے عرض ہے اس کلام میں سے کچھ اشعار سنا دیں۔
وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں۔
کال دیجیے گا۔
میں عمران پر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ مجھے کل کی حدیث شریف یاد ہے، البر حسن الخلق نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اور میری کلام سنا دیجیے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔
جریں جناب، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔
عبد الجبار عرب شریف کے شہر جدہ سے عرض کر رہا ہوں، کل جو حدیث پاک یاد کروائی گئی تھی وہ یہ ہے، البر حسن الخلق ترجمہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جناب اگلی کال دیجیے۔
محمد اختر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، جب مدنی چینل پہ سلسلہ آتا ہے تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور علم دین کا اتنا ختم ہونے والا خزانہ ہاتھ آ رہا ہے۔ عارف بھائی میرے بہت پسندیدہ نعتوں ہیں، عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نا۔
ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔
امت کے رہنما، ہماری درخواست ہے حسنین کے نانا نعت رسول مقبول سنا دیجیے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔
گوھر اتاری مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں، مجھے کل کی حدیث یاد ہے، البر حسن الخلق یعنی نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔
جناب بہت شکریہ، ایک اور کال دے دیجیے۔
میں عرب شریف سے محمد عثمان غنی عرض کر رہا ہوں، کل کی حدیث البر حسن الخلق، حاجی عبد الحمید بھائی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ساری فرمائشیں ہو گئی ہیں، چلتے ہیں عارف بھائی کی طرف اور کچھ اشعار سنتے ہیں۔
پھر سب سے پہلے یہ آخری فرمائش آپ پوری کر دیں، عرش حق ہے۔
نہیں ماشاءاللہ، یہ طریقہ کہ
بہت پیاری، بہت پیاری پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔
بسم اللہ
جی ناظرین سنتے ہیں۔
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت شفاعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی
بڑا خوبصورت شعر ہو سکے تو جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں اس کا دوسرا مصرع جھوم کر پڑھیے گا
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی
کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے لو اے یار آنکھوں میں
مجھ کو مدینے پہ بلانا گا یا نبی مجھ کو
ناظرین سلسلہ جاری ہے امت کے رہنما عظیم خواتین ہمارا ٹاپک ہے، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عظیم جس کہا جا سکتا ہے امت کی رہنما، جن کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت موجود ہے، بڑے خوبصورت تذکرے ہیں ان کے. پہلے چلتے ہیں ہم ہمارے اشفاق بھائی کی طرف، تلاوت بھی انہوں نے سورہ مریم سے کی تھی، کچھ وہاں سے مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عمران بھائی اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. جی
حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج ہمارے ٹاپک میں دوسری عظیم خاتون ہیں. اس سے پہلے دو ایسی خاتون کا بھی کچھ ذکر سن لیتے ہیں کہ جو بدبخت خواتین ہیں جنہیں قرآن نے بدبخت خواتین میں ذکر کیا اور ان سے مطلب براءت کا اظہار کیا گیا، اور اللہ کے نبیوں کی اگرچہ یہ ازواج میں سے تھیں لیکن ان کی اطاعت نہ کی، ان کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ اس طرح کے عذاب کا شکار ہوئی کہ کافرہ ہو کر مری. ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ایک حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی ازواج کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ تحریم آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو زوجہ تھی واہلہ اس کا نام تھا، یہ بھی آپ کی نافرمانی کرتی تھی اور آپ کے ساتھ یہ کشتی میں بھی نہ آئی اور دوسروں کو بھی آپ سے وہ دور کیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی واعلہ، یہ بھی آپ کے جو قوم کے برے فعل تھے اس کو پروٹیکٹ کرتی تھی، اور جو مہمان آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کی جو خبر تھی وہ بھی قوم کو دیتی اور قوم سے ملی ہوئی تھی اور اپنے شوہر اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے بھی عذاب کا ارشاد فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے اسلامی بہنوں کو بھی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور ان اچھی خواتین کی پیروی کریں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا، اور اپنی نشانی جسے اللہ تعالیٰ فرمایا یقیناً وہ بہت بڑی ہستی ہے. فرمایا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو اپنی نشانی بنایا اور سارے عالم کے لیے یہ نشانی ہے. قرآن پاک میں کم و بیش 6 جگہ پر بی بی مریم کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کا مبارک ذکر فرمایا ہے. سورہ آل عمران میں 3 مقامات پر، اور سورہ نساء میں، سورہ تحریم میں، اور ایک پوری سورت انہی کے نام پر ہے،
اللہ
حضرت مریم کے نام پر قرآن پاک کی 19ویں سورت ہے اور اس میں ان کا جو ذکر مبارک ہے وہ بہت تفصیل سے ہے. آپ بنت عمران ہے، آپ کے والد گرامی کا نام عمران ہے اور والدہ کا نام حنہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 13 برس کی عمر میں ایک ایسے کام کے لیے چنا کہ جو کہ عالم کے لیے، دنیا جہاں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے اپنے ایک نبی کی ولادت کا معاملہ ہوا اور وہ اس طرح کے بن باپ کے آپ کو بیٹا دیا گیا. اور وہ معاملہ کیا تھا؟ روح القدس نے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے آستین میں یا آپ کے دامن کی طرف دم کیا، پھونک مارا، ایک روایت میں آپ کے منہ کی طرف دم کیا اور آپ کو حمل رہ گیا. اب یقیناً یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور عین قدرت کا معاملہ ہے. آپ حاملہ ہو گئی، آپ چونکہ بیت المقدس کی جو خدمت تھی اس کے لیے وقف تھی اور آپ یہی کام کیا کرتی تھی اور آپ کی عزت بہت زیادہ تھی، اور ایسے عزت دار آدمی کے لیے لوگوں کے دل میں بات بھی عموماً جلدی آتی ہے. تو آپ کے چچا کا بیٹا تھا، آپ کے ساتھ ہی خدمت بیت المقدس میں نیابت بھی سر انجام دیتا تھا، جس کا نام یوسف تھا. وہ اس کو پتا چل گیا سب سے پہلے کہ آپ حمل سے ہیں، تو دیکھتا کہ حضرت بی بی مریم کہیں جاتی نہیں ہے، کہیں پر آپ کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، غیر مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ انتہائی پاک باز خاتون ہیں، نہیں یہ بری عورت نہیں ہو سکتی, لیکن پھر حمل کا خیال آتا تو پھر وسوسے آتے. کیا کیا
بڑا امتحان تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے,
بہت زیادہ ایک بہت زبردست امتحان تھا. خیر ایک بار یوسف نے بڑے عزت اور احترام سے اپنے بی بی مریم سے عرض کی کہ میرے ذہن میں ایک وسوسہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کو شیئر کروں اور آپ اس کا مجھے اچھا سا جواب دے دیں. تو پوچھا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ بغیر جڑ کے درخت اگ سکتا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ بغیر جڑ کے درخت اگا دے؟ کہا میں یہ تو مانتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس طرح حاملہ کر دیا. در حقیقت یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے, اور میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو معاملہ آگے کا بیان فرمایا وہ بھی بیان کیا کہ مجھے اب یہاں سے جانے کا حکم ہے. آپ ضعیف ہو گئی تھی حمل کی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بطن اقدس میں تھے. آپ کو پھر بیت المقدس سے ایک گوشے میں جانے کا حکم ہوا. ایک درخت تھا کھجور کا جو کھوکھلا ہو چکا تھا اور اندر اس میں بیٹھنے وغیرہ کی جگہ تھی, آپ وہاں تشریف لے گئیں. اب ایک خلوت میں کچھ بندہ اکتا بھی جاتا ہے, تنہائی میں اسے کوئی ساتھی بھی کوئی مونس بھی چاہیے ہوتا ہے, تو حضرت جبریل علیہ السلام کی مبارک آواز کے ذریعے آپ کو انس دیا گیا. اور جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی اور دفعتن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ جو کھوکھلا درخت ہو گیا تھا, حضرت بی بی مریم کے آنے سے جبریل علیہ السلام کی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو ہرا بھرا کر دیا. اس پہ جو کھجوریں تھیں جو غائب ہو چکی تھیں وہ دوبارہ اگائیں اور وہ کھجوریں خود بخود پک بھی گئیں اور بی بی مریم کے لیے کہا گیا کہ اسے کھائیے. علماء نے بیان فرمایا کہ جو امید سے ہو خاتون اس کے لیے اس طرح کی کھجوریں کھانا یہ بھی مفید ہے, اور یہ حضرت بی بی مریم کو کھلائی گئیں. پھر معاملہ آگے بڑھا. عمران بھائی اگر اس کو چاہیں تو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ. کچھ
کیا بات کر کیسے عجیب ہو گئے. دیکھیں آج دو ہستیاں, میں نے شروع میں کہا تھا موسٹ امیزنگ پرسنالٹیز, وہ دو خواتین جن دونوں خواتین کے واقعات ایک حیرت ناک واقعات ہیں, اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ایک فرعون کے گھر میں ہیں مگر وہی موسیٰ کی پرورش بھی ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور پھر وہ ایمان بھی لے آتی ہیں. اور دوسری واقعہ ہم سن رہے ہیں بی بی مریم کا, کیا کہیں گے عمران بھائی؟
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند ہے, آدم علیہ السلام کے مثال کے برابر ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید بھی آپ کی ولادت کی جو برکات ہیں وہ بھی ذکر کریں گے. ایک بات میں پڑھ رہا تھا حکایتیں اور نصیحتیں جو ہماری کتاب ہے, اس کے اندر حضرت بی بی مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو رہی تھی تو یہ دونوں حضرات, یہ مقدس خواتین جو ہیں, یہ عظیم خواتین, یہ دونوں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی.
اللہ اللہ.
جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت آمینہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان دونوں مقدس خواتین کے ساتھ ٹیک لگا لی, اور پھر فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم اور حضرت آسیہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیتی ہیں اور آپ کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہیں. تو اس سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے انہوں نے بھی شرف حاصل کیا ہے, اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر یہ حاضر ہوئی تھی. اب اسی طرح اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کو دیکھا جائے, آپ کی پیدائش کو دیکھا جائے, حضرت عمران ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میرے جو پیٹ میں اولاد ہے وہ جو پیدا ہوگی اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی.
ٹھیک,
تو یہ ان کی منت تھی حضرت عمران. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عمران جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے دو نام ہیں عمران, ایک عمران جو ہے وہ حضرت عمران بن یسہر بن قاہس بن لابا بن یعقوب ہیں, اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. لیکن یہاں پر جو عمران مراد ہیں وہ حضرت عمران بن ماسان ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. تو یہاں پر جو عمران ہیں وہ عمران بن ماسان ہیں, اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دونوں نبی نہیں تھے.
ٹھیک ہے,
یہ اللہ کے ولی ہیں.
ٹھیک ہے,
اور اس لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ علیہ تعالی وغیرہ
عمران جو صورت ہے وہ حضرت عمران کی آل کے نام پر
جی آل کے نام پر ہے لیکن وہ نبی نہیں تھے. اسی طرح یہ حضرت عمران بن ماسان جو ہیں یہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں.
اچھا
وہ اس طرح کہ حضرت عمران کی جو زوجہ ہے حنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں یہ فاقوزہ کی بیٹی تھی اور فاقوزہ جو تھے ان کی ایک دوسری بیٹی عیشا تھی اور وہ جو ہے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں تھی. تو اس طرح حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اور عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہمزلف ہوئے. جب حضرت عمران کی زوجہ جو ہے منت مان لیتی ہے تو آپ اپنی زوجہ سے کہتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے منت مان لی اگر جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ اس وقت عرف یہ تھا کہ مسجدوں کی خدمت کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے عورتوں کو لڑکیوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا. تو بہرحال جب بیٹی پیدا ہوتی ہے جب ولادت ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. اب اس وقت حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ وصال ہو چکا ہوتا ہے پہلے سے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کو حنہ کو جو ہے افسوس ہوتا ہے کہ اب تو یہ بیٹی پیدا ہو گئی اب میں جو ہے
بیت المقدس کی خدمت
کی میری منت پوری نہیں ہوگی. اچھا اس سے جو افسوس ہوا ہے تفاسیر کو پڑھیں تو لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ لڑکی کی پیدائش پر افسوس کرنا تو کفار کا طریقہ تھا.
صحیح.
اور انہوں نے جو افسوس کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ اب ان کی منت پوری نہ ہوگی جو انہوں نے مان رکھی تھی. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہیں یہ لڑکے سے بھی بڑھ کر ہیں لڑکا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت حنہ جو ہیں ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دینے کے لیے جاتی ہیں. تو اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہاں پر کئی علماء کرام موجود ہوا کرتے تھے. وہاں پر اس وقت میں 27 علماء کرام کی تعداد تھی. تو ہر شخص یہ اس بات کی تمنا کرتا تھا ہر عالم یہ اس کا متمنی تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کا شرف مجھے حاصل ہو جائے. بہرحال حضرت زکریہ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ ان کی خالہ میرے گھر پر ہیں کیونکہ ہم نے پہلے سنا کہ وہ ہمزلف تھے. تو بہرحال اس پر بھی راضی نہیں ہوتے تو پھر قرا ڈالا جاتا ہے قرا اندازی کی جاتی ہے. تو وہ قرا جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا نکلتا
اللہ
ہے
اللہ کے نبی کے یہاں پرورش ہوتی ہے بی بی مریم رضی اللہ.
جی ہاں
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین میں یہاں اپنی باتیں سن رہا تھا مزید کچھ مدنی پھول لینے ہیں لیکن بہت ساری مریم ہماری مدنی منیاں بھی ہوتی ہیں اسلامی بہنیں بھی ہوں گی بہت سارے عمران بھی ہمیں سن رہے ہوں گے. ہم بچوں کا نام تو رکھ دیتے ہیں لیکن کیا اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بی بی مریم تھی کون ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کو بہت دلچسپی ہوگی. جی ہاں اگر جب آپ کسی مدنی منی جس کا نام مریم ہے اسے بٹھا کر بی بی مریم کے واقعات سنائیں اگر کوئی عمران ہے اور اس کو حضرت عمران کے بارے میں بتائیں ایسا ہو سکتا ہے زکریہ بھی ہوں گے تو ہمیں اللہ والوں کے نام رکھنے ضرور چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ان کی سیرت بھی بتانی چاہیے. کتنی انٹرسٹنگ باتیں کتنی حیرت ناک باتیں لیکن شاید بہت سارے ناظرین کو آج پہلی بار پتا چل رہی ہوں گی. تو اسلامک ہسٹری سے اتنا دور نہیں ہونا چاہیے. مدری چینل کوشش کرتا ہے کہ آپ کی اس پیاس کو بھی بجھایا جائے اور آپ کو اس طرح کا علم اور دیا جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ علم کی پیاس اور بڑھاتا ہے. چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کے آگے چلتے ہیں. جی
میں عبد الرشید اتاری کینیڈا مونٹریال سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل عبد الحبیب بھائی آپ امت کے رہنما جو پروگرام پیش کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی موضوعات پیش کیے جا رہے ہیں جن پہ باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ عز و جل اتنے خوبصورت موضوع ہیں کہ دل چاہتا کہ یہ موضوعات آپ کی باتیں سنتے جائیں کبھی یہ پروگرام بند نہ ہو کیونکہ ان پروگراموں کے ذریعے ہی علم دین سیکھنے کا جو خزانہ مل رہا ہے وہ شاید کبھی کسی دوسری جگہ سے حاصل نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے تمام اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
بہت شکریہ آپ کی کال کا. تھوڑا سا آپ سے ایک ہلکا سا اختلاف ہے اور وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ پازیٹو اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھ لیا تو علم دین حاصل ہو گیا یا مدنی چینل ہی
ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمیں علم دین مل جائے گا. یقین مدری چینل بھی ذریعہ ہے مگر ہی ذریعہ نہیں ہے. کیونکہ مدری چینل سن کر آپ سمجھے کہ میں سب کچھ سیکھ جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. یعنی مدری چینل کو سن کر بیسیکلی ہمیں ریئلائز ہوتا ہے, ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کتنا کچھ سیکھنا تھا. تو صرف ایک دو گھنٹے مدری چینل دیکھ کر یا اوکیشنلی کبھی کبھی دیکھ کر ہم سمجھے کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا, بلکہ اس کی بجائے میں مشورہ دوں گا اور ایک اسٹیپ آگے لائیے اور پھر باقاعدہ علم دین سیکھیے. بے قاعدہ علم دین سیکھنے کی بجائے اگر جب آپ باقاعدہ علم دین سیکھیں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ ملے گا. قرآن پاک پڑھیے, اس کی تفسیر پڑھیے. اب تو سرات الجنان بڑی آسان اردو میں ہمارے لیے موجود ہے. پھر ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں, جامعت المدینہ موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں. آپ براہ کرم مدری قافلوں میں سفر کیا جا سکتا ہے, بہت سارے ذریعے اختیار کیے جا سکتے ہیں علم دین سیکھنے کے. کیونکہ زندگی تھوڑی ہے, اگر تھوڑا تھوڑا حاصل کریں گے تو بہت کچھ رہ جائے گا, زیادہ حاصل کریں گے تو بہت کچھ مل جائے گا. چلتے ہیں اگلی کال کی طرف.
حاجی صاحب سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ علی ناس سنا دیں بنا جات آتا ہم دنوں.
چلے ذرا, بہت شکریہ آپ کی کالز کا. چلتے سیگمنٹ کی طرف. ہم نے حدیث روزانہ سیکھنی ہوتی ہے اور ہمارے عمران بھائی ماشاءاللہ میں بڑی پیاری حدیث سناتے ہیں. کل کی حدیث تو تقریباً ناظرین نے, بہت سارے ناظرین نے سنائی, میں بھی کوشش کرتا ہوں. البر حسن الخلق, نیکی ہی حسن اخلاق ہی نیکی ہے. ایسی تحدیث کم کر رہے
ہیں,
نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. ماشاءاللہ اللہ ہمیں حسن اخلاق نصیب فرمائے. آج کون سی حدیث یاد کروائیں گے؟ آج کی حدیث جی.
وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلا.
جی آج کی حدیث میں کیا سنائیں گے؟
آج کی حدیث مبارک بھی اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا
انشاءاللہ,
اور امید ہے کہ ہماری اصلاح کا سبب بنے گی.
چھوٹی مختصر ہونی چاہیے.
مختصر حدیث مبارک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن المؤمنی کا قتل ہی.
چلیں جناب اسکرین پر دیکھتے ہیں, لعن المؤمنی کا قتل ہی.
فرمایا,
تھوڑا سا پروناؤنسیشن بنانا پڑے گا. چھوٹا کاف اور اس کے فوراً بعد بڑا کاف ہے.
جی.
کا قتل ہی, یعنی مسلمان پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے. واقعی بہت زبردست اس میں میسج ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. پلیز فوراً اس کی پکچر لے لیجئے تمام مدنی چینل کے ناظرین اپنے موبائل فون سے, تاکہ آپ کے پاس یہ سیو ہو جائے گی اور آپ اسے کل سنا بھی سکیں گے. ریپیٹ کر لیتے ہیں, لعن المؤمنی کا قتل ہی, مسلمان پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے. جی رحمان.
اب اس حدیث مبارک سے تو لعنت کرنے کی جو ناپسندیدگی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر لعنت کرنے کو کتنا برا جو ہے وہ جانا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو اس کے قتل کے مترادف قرار دے دیا ہے. اور بھی اگر احادیث طیبہ کی طرف نظر کریں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن لعانن, فرمایا مسلمان کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا لا ینبغی للمؤمن ان یکون لعانن, فرمایا مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی پر لعنت کرے. ایک اور حدیث مبارک میں ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے,
اللہ,
اور جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کو ندا دی جاتی ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پھر وہ لعنت زمین کی طرف اترتی ہے, جب زمین کی طرف آتی ہے تو زمین اس کو ندا دیتی ہے کہ یہاں بھی تیرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے. اب پھر جس پر بندے لے لعنت کی ہوتی ہے, اگر تو وہ اس کا مستحق ہو, اس کا لائق ہو, تو وہ لعنت اس پر چلی جاتی ہے, ورنہ لعنت کرنے والے پر وہ لعنت لوٹ کر اسی کے اوپر آ جایا کرتی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر بکثرت دیکھا ہے.
اللہ اللہ اللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا سبب پوچھا, یا رسول اللہ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت زیادہ کیا کرتی ہو, اس وجہ سے ہے. اچھا, ہمارے یہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں یا اپنی پسند کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ لیں تو اس پر لان تان جو ہے وہ شروع کر دیا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 100 مرتبہ شراب پی, وہ شراب کے نشے میں دھت تھا. ایک شخص نے اس کو دیکھ کر اس پر لعنت کی اور اس سے کہا کہ نہ جانے کب تک یہ فساد باقی رہے گا, کب تم اس کو جو ہے چھوڑو گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کا دشمن موجود ہے, وہ اس کو کفایت کرے گا, تم اس پہ لعنت کر کے اس کے یار نہ بنو.
اللہ, یعنی شیطان کے یار بن,
شیطان کے یار نہ بنو.
اللہ اللہ.
تو اس طرح لعنت, اب لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ کسی پر بھی جو ہے لعنت کرنا جائز نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے، تو لہٰذا لعنت ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص جو والدین ہیں، تو والدین جو ہیں وہ بچوں پر لعن تان کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کو بد دعائیں بھی دیتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور لعنت سے بالخصوص ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔
جی مندی چل کے ناظرین، بہت زبردست سبق بھی مل رہا ہے، حدیث بھی یاد کر رہے ہیں اور اس کا سبق بھی مل رہا ہے کہ ہمیں کسی کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، اور ہم نے سنا کہ عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو جہنم میں تعداد میں زیادہ دیکھا گیا، اس کی وجہ بھی یہ بیان ہوئی کہ وہ لعنت زیادہ کرتی ہیں، تو لان تان سے بچنا چاہیے۔ ایک بار پھر حدیث دیکھ لیجئے اور اس کو اسنیپ کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، پھر حدیث پھر اسکرین پہ دکھائیے، ہم دوہرا لیتے ہیں۔ جی، لعن المؤمنی کقتلہ، مسلمان پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔